مستعين من الصراط المستقيم صراط اللهم غفر لنا سبحانه قل هل لحمه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا دور پردن من الله ہماری گفتگو بنی اسرائیل کے دو واقعات پر تھی کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا کہ تم دو مرتبہ علو کرو گے، دو مرتبہ اتنا فتنہ اور فساد کرو گے کہ تمہاری وجہ سے، تمہارے اس فتنے اور فساد کی وجہ سے تم پر ایسے لوگ مسلط ہوں گے کہ جو تمہارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے، جو تمہیں قتل کریں گے، تمہاری بیوی بچوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ کیونکہ زمانے میں طریقہ یہی تھا کہ جو شخص بھی مسلط ہو جاتا تھا وہ پھر سامنے والے پہ کوئی رحم نہیں کرتا تھا۔ یہ اسلام کا ایک خاص قانون ہے اور یہ اسلام ہے کہ جس نے یہ خصوصیت کے ساتھ بیان کیا کہ جب دشمن کے ساتھ مقابلے پہ اترو تو ولا تعتدو، حدود سے تجاوز نہیں کرنا۔ اسلام نے یہ بین لگایا ہے کہ دشمن جتنا تم پر تجاوز کرے تم اتنا تجاوز کرو، نمبر ایک۔ ان تجاوز میں بھی دشمن ہو سکتا ہے تمہارے ان لوگوں پر حملہ کرے کہ جن لوگوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، لیکن تم ان کے ان لوگوں پر حملہ نہیں کر سکتے جن نے جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ بہت عجیب ٹیکنیکل جو وار کے رولز اور ریگولیشنز اسلام نے دیے ہیں، اگر اس پہ غور کیا جائے تو واقعاً اس زمانے میں جو حملہ کرتا تھا سب کو، خواتین کو اپنا اسیر بناتا تھا، کنیز بناتا تھا، بچوں کو غلام بنا لیتا تھا، اور ایک عجیب صورتحال ہوتی تھی۔ اسلام نے کہا کہ جب تم حملہ کرو تو ان عدتم عدنا، اگر وہ تم پر عدوان کریں تو ہم تم پر عدوان کریں گے دشمن کے مقابلے میں۔ اس کے بعد جو حدود بیان کی گئی ہیں ان حدود میں ایک ضروری حصہ یہ ہے کہ ہم دشمن کے ان لوگوں پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے ہم پر حملہ نہیں کیا ہے۔ اگر ہم پر حملہ کیا ہوگا تو ہی ان پر حملہ کریں گے۔ اس کے بعد دشمن کے لوگوں کو اگر کنیز اور غلام بنایا جائے گا تو اس صورت میں کہ جب وہ جنگ میں ان کی مدد کر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر تم جاؤ جنگ کے لیے، جیسے کہ بعض جنگوں میں ایسا ہوا کہ اگر تم جنگ کے لیے جاؤ تاکہ ان لوگوں کو دین سے نزدیک کرو، دین سمجھاؤ، یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ دین سمجھانے کے لیے جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی، وہ بھی عرض کرتا چلوں، لیکن یہ قانون بتا چلوں تاکہ دونوں چیزیں مکس نہ ہو جائیں کہ جب تم جنگ کرنے جاؤ تو اگر وہ صلح کے تحت لیے تیار ہو تو تم صلح کر لو۔ اب جنگ صحیح نہیں، اور اگر صلح کے عوض میں وہ تمہیں کچھ مال دے دیتے ہیں، تمہیں کچھ بخش دیتے ہیں، تو یہ انفال کے حکم میں مسلمانوں کی پراپرٹی ہوگی اور رسول اکرم کا اس پر اختیار ہوگا۔ ایک یہ نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اصلا اسلام میں جنگ کی اجازت کیوں؟ اسلام نے جنگ کی اجازت کس موقع پر دی اور کیوں دی؟ اسلام نے جنگ کی اجازت صرف اس موقع پر دی ہے کہ جب سامنے پیغام پہنچانے جائیں دین کا اور کچھ لوگ اس پیغام کو پہنچانے سے منع کریں۔ اسلام میں جنگ ابتدائی نہیں، حتیٰ رسول اکرم کے زمانے میں جنگ ابتدائی نہیں رہی، ہمیشہ جنگ دفاعی رہی ہے، یا پیغام پہنچانے کے لیے جب لوگ پہنچیں تو ان لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے نہیں دیا گیا۔ وہاں پر ہے کہ جو لوگ اسلام کا پیغام پہنچانے سے تمہیں روکتے ہیں تم ان کے مقابلے میں قیام کرو، کھڑے ہو، اس وقت تک جب تک کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ورنہ تو جب یہ لوگ آئے رسول اکرم کے پاس اور کہا کہ نصارہ، جب آئے رسول اکرم کے پاس اور کہا کہ ہم آپ کے دین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، رسول اکرم دلیلیں دیتے گئے دیتے گئے، نہیں مانا تو رسول اکرم نے نہیں کہا کہ آؤ جنگ کر دیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جب تم سے محاجہ کرتے ہیں اور تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں. فقل فقل تعالا آ جاؤ. ندعو ابنانا و ابناکم, ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں تم اپنے بچوں کو لاؤ, ہم اپنے نساء کو لاتے ہیں تم اپنے نساء کو لاؤ, ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں تم اپنے مردوں کو لاؤ. اور اس کے بعد ثم نبتہل, مباہلہ کریں گے. فنجل لعنت اللہ, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی لعنت قرار دیں گے ان لوگوں پر جو کہ جھوٹے. تو اسلام بیسیکلی وار کی اجازت نہیں دیتا. مثال کے طور پر آج میں کھڑا ہو جاؤں اور کہوں کہ جناب اگر میں ولی فقی ہوں, اگر آج سے ہم انڈونیشیا پہ حملہ کرتے ہیں, انڈیا پہ حملہ کرتے ہیں, بنگلہ دیش پہ حملہ کرتے ہیں, شریعت سٹارٹنگ میں اجازت نہیں دیتی. وہ تم پہ حملہ کریں تو تم دفاع کا حق رکھتے ہو, لیکن جنگ کے ذریعے, تلوار کے ذریعے اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا جا سکتا. جن لوگوں نے پہنچایا ان لوگوں نے فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچایا. دیکھیں میری بات کو ذرا پازیٹو اینگل سے لیجیے گا تو بہت واضح ہو جائے گی, ذرا نگیٹو اینگل سے لیں گے تو بالکل ایک دھماکہ ہو جائے گا. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کا پیغام دلیل کے ذریعے پھیلنا ہے, اسلام کے پیغام کو تلوار کے ذریعے نہیں پھیلنا ہے. حتیٰ ابتدائے اسلام, چاہے جنگ بدر جن کی تاریخ آ رہی ہے, جنگ اوہد, جنگ خیبر, جو بھی آپ جنگیں لے لیں, ان جنگوں میں بہت واضح طور پر اس چیز کو تاریخ نے نوٹ کیا ہے کہ جب دشمن نے یا حملہ کیا ہے یا اسلام کا پیغام نہیں پہنچنے دیے, وہاں جا کر اسلام نے پیغام کو پہنچانے کے لیے تلوار اٹھانے کی اجازت دی, ورنہ تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا پیغام اتنا مضبوط ہے, تلوار وہ اٹھائے, بندوق وہ اٹھائے کہ جس کا اپنا پیغام مضبوط نہیں. اسلام کا اپنا پیغام اتنا مضبوط ہے کہ وہ مکہ کے جہاں پر انسان دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا, لوگ اسلام کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے, آخر تو کچھ لوگ مکہ میں ہی اسلام لے کے آئے نا, اس پیغام کو قبول کر کے اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے. مدینہ میں بھی جو ہجرت ہوئی وہ ہجرت تلوار کے دور پہ نہیں ہوئی, وہ ہجرت دین کی باتوں کو پھیلانے کے ذریعے ہوئی کہ کچھ لوگ آئے اور آ کے بعد قبیلے کے لوگ آئے, سردار آئے, انہوں نے دیکھا کہ یہ پیغام ہے, انہوں نے بیٹھ کے سوچا سمجھا, انہوں نے کہا یہ پیغام ہماری سمجھ میں آتا ہے, آپ اپنے مبلغ بھیجئے. مبلغ ہے, انہوں نے بات کو پہنچایا, یہاں تک کہ اوس و خزرج نے رسول اکرم کو دعوت دی کہ اب آپ ہمارے پاس آئیے اس سے کہ ہم آپ کے دین کو پوری طرح سے قبول کریں. تو اگر واقعی تلوار اٹھانی ہوتی تو مکہ میں اٹھا لیتے, اگر تلوار کے زور پہ دین کو پھیلانا ہوتا تو مدینہ میں پھیلاتے, نہ مکہ میں نہ مدینہ. اچھا مدینہ میں بھی ایک طولانی تاریخ ہے کہ یہودی وہاں پر رہتے تھے, نصرانی وہاں پر رہتے تھے, اور باقاعدہ طور پر ایک پورا واقعہ ہے کہ جب ایک قبیلے نے جو کہ مسلمان نہیں ہوا تھے, اس قبیلے نے قانون کی خلاف ورزی کی, تو قانون کے مطابق اس قبیلے کے لیے یہ تھا کہ وہ مدینہ چھوڑ کے باہر نکل جائے. رسول اکرم نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ آپ نے یہ قانون کی خلاف ورزی کی, مثال کے طور پر اس میں شراب کی اجازت تھی, مثال کے طور پر اب وہ کھلے عام شراب نہیں پی سکتے تھے, اپنے گھر میں چھپ کے پیئے کوئی حرج نہیں, اب اگر انہوں نے کھلے عام شراب پیا تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی. جب انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی, رسول اکرم نے حکم دیا کہ یہ قبیلہ مدینہ سے اب باہر نکل جائے گا, اب ان کو مدینہ بدر کیا جائے گا. تو کچھ مسلمان رسول اکرم کے پاس آئے کہ اس قبیلے کے پاس ہمارے نوجوان تربیت کے لیے تھے, ہمارے کچھ نوجوان ان کے یہاں ہنر سیکھنے کے لیے جاتے تھے. اب جب قبیلے کو ہم نے آپ نے کہا کہ شہر بدر ہو جائیں, تو یہ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جائیں گے, ہم مدینہ میں نہیں رہیں گے. یعنی مسلمان کی اولاد تربیت پا رہی کن سے؟ غیر مسلمانوں سے. اور جب غیر مسلمانوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے تو اب وہ اولاد بجائے اس کے کہ نہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے, کہتے ہیں نہیں ہم اس قبیلے کے ساتھ مدینے سے باہر چلے جائیں گے. تو گھبرا کر آئے, یا رسول اللہ کیا کریں گے؟ رسول اکرم نے فرمایا لائق رہا فی الدین, یہاں پر دین میں جبر نہیں, اگر وہ جانا چاہتے ہیں بالے ہیں عاقل اپنا فیصلہ کرتے ہیں جائیں, اس کے بعد اگر انہیں سمجھ آئے گی تو واپس آ جائیں گے, نہیں سمجھ آئے گی تو چلے جائیں گے. ہم جبرن ان کو پکڑ کے بٹھا نہیں سکتے ہیں کہ تم اسلام سے تعلق رکھتے ہو, مسلمان ہو, مسلمانوں کی اولاد ہو, اس لیے آپ بیٹھے رہو, آگے کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں, تم اختیار رکھتے ہو, تم چاہو تو چلے جاؤ. بہت سے چلے گئے, کچھ رہ گئے, کچھ بعد میں واپس آ گئے, لیکن جو میں پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلانا ہوتا تو تلوار بھی کے ذریعے ضرورت نہیں تھی، وہیں پر مدینہ میں جو لوگ موجود تھے ان کے خلاف کچھ نہ کچھ کام کر کے ان کو مجبور کر دیتے، لیکن حتیٰ مدینہ میں رہنے والے غیر مسلمانوں کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا گیا، آہستہ آہستہ جو سمجھتے گئے وہ دین لاتے گئے، کچھ لوگ منافق کی صورت میں دین میں داخل ہو گئے، بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو نہیں داخل ہوئے تو چلے گئے۔ تو ہم اسلام نے یہ قانون دیا ہے، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل پر جس عباد لنا کا ذکر آ رہا ہے بخت نصر، اس کے بارے میں یہ واضح تھی کہ اس بخت نصر نے ایسا حملہ کیا کہ ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا۔ بعض جگہوں پہ میں کل جب بخت نصر پہ گفتگو ہوئی تو میں نے سوچا بخت نصر پہ تھوڑی سی تحقیق اور بھی کر لوں تاکہ ہمارے لیے واضح ہو کہ یہ عباد لنا میرا بندہ، تو یہ یہاں پر آیا واقعا اطاعت گزار بندہ تھا یا صرف اللہ کے مخلوق تھے، اس لیے کہ مخلوق خدا کو بھی عبادن لنا کے نام سے پکارا گیا۔ تو عجیب وہاں پر ایک چیز ملی، بہرحال میرے مطالعے میں پہلے نہیں تھی، کل رات ہی آئی، وہ یہ تھی کہ بخت نصر نے جب حملے کا سوچا تو ارمیا کر کے ایک نبی تھے بنی اسرائیل کے، اس سے پہلے کہ بخت نصر بچہ تھا، اس زمانے میں ارمیا کو یہ پتہ چلا کہ بنی اسرائیل علو کریں گے فساد کریں گے تو کوئی شخص آئے گا ان پہ حملہ کرے گا، ان کو تہس نہس کر دے گا، تو ارمیا پیغمبر نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ تو یہ بتا کہ وہ کون شخص ہے کہ جو بنی اسرائیل، مثال کے طور پر آج امریکہ کا ہم نام لے لیں کتنی طاقت والا ہے، اس کو تہس نہس کر دے گا، اس زمانے میں بنی اسرائیل بہت طاقت والے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی نازل کی، اے ارمیا پیغمبر تم جاؤ اور ڈھونڈو جو تم کو سب سے پست انسان نظر آئے، جان لینا وہی ان پہ قابو پائے گا۔ جناب ارمیا پیغمبر اب اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ڈھونڈتے ہوئے نکلے ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے، تو کسی ایک جگہ پہ پہنچے تو دیکھا ہے بچہ ہے بالکل گندگی میں، جیسے ہمارے یہاں پیچھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے گندگی، گندگی میں زندگی گزار رہا ہے اور اس کی ماں صرف زنا کراتی ہے اور کچھ نہیں کر رہا، اسی زنا کے پیسوں سے اس کو کھلاتی پلاتی ہے، یعنی ایک بالکل جو آپ تھرڈ کلاس تصویر اس کی تصور کر سکتے ہیں وہ تاریخ میں اس کی لکھی گئی۔ تو ارمیا پیغمبر ان کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ سوچا کہ اس سے زیادہ پست انسان مجھے نظر نہیں آتا، تو اس شخص سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے، بچہ تھا بڑا نہیں، اس نے کہا میرا نام بخت نصر، آج تلفظ الگ الگ آئے ہیں لیکن عام طور پہ فارسی اور اردو میں بخت النصر کے تلفظ سے پکارا جاتا ہے، کہا تو مجھے ایک امان نامہ دے دے اور اس امان نامے میں لکھ دے کہ اگر تیرے ہاتھ میں کسی زمانے میں حکومت آئی تو میں محفوظ رہوں گا اور تیرا لشکر مجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم ظاہر ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے امان نامے کا کیا فائدہ ہو سکے، لکھوا لو، لکھا لیا، اس سے دستخط کرا لیے یا انگوٹھا لگا لیا، اس زمانے کا جو بھی رسم۔ تاریخ بتاتی کہ یہ بڑا ہوا اور کسی طرح سے اس کو طاقت ملی، اب اللہ کو بھی تو طاقت دینی ہے تو پھر وہ دیتا ہے، اسی پست بچے کو اتنی طاقت ملی کہ وہ ایک پورے علاقے کا بادشاہ بن گیا، اور اس کے بادشاہ بننے کے بعد اس نے جب دیکھا، اسے پتا چلا کہ حضرت زکریا کو قتل کر دیا گیا ہے، ایسا رہا اسی زمانے کا ہے، حضرت زکریا کو قتل کر دیا گیا ہے، تو وہ اس جگہ سے گزرا کہ جہاں پر سے خون نکل رہا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو چیزیں ہیں میں نے ڈھونڈی ہیں لیکن کتنی سالڈ اوتھینٹک ہیں میں نہیں کہہ سکتا، کم از کم یہ جو واقعہ بتا رہا ہوں اس کے بارے میں میں خود بھی تھوڑا سا 19-20 ہوں، صرف عرض کرتا چلوں کہ یہ واقعہ پایا جاتا ہے۔ یہ جب حضرت زکریا کے اس سے گزرا تو دیکھا کہ سالوں سے خون نکل رہا ہے، یعنی جب سے حضرت زکریا کا خون ہوا ہے اس زمانے سے وہاں سے خون نکل رہا ہے اور وہ خون بند نہیں ہوتا، اس کی بھی تاریخ ہے کہ کیسے ہوا اور کیا خون نکلا اور کیسے خون چلتا رہا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس وقت تک میں اس خون کو، جب تک یہ خون بند نہ ہو جائے تب تک میں بنی اسرائیل کا قتل کروں گا، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام کا قتل کیا ہے۔ اسے 70 سال خون بہایا، ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہے، پھر جا کے کہا کہ تاریخ میں کہ وہ خون نکلنا بند ہوا، ابھی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، ظاہر ہے کہ تاریخ کی اوتھینٹیسٹی کو معلوم کرنا، وہ بھی وہ زمانے کی جو 700 سال مسیح سے پہلے ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے. باقاعدہ کوئی بڑا ریسرچ کا کام ہو تب جا کے پتا چلے گا. خلاصہ یہ کہ بخت نصر کو طاقت ملی، اس کو حکومت ملی، اور حکومت ملنے کے بعد وہ آیا ہے بنی اسرائیل پر، اس نے حملہ کیا ہے اور بیت المقدس کا تہس نہس کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو نشانیاں تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی جو نشانیاں تھیں، اس کو ختم کیا ہے، اور 70 سے 100 سال کے درمیان اس نے بنی اسرائیل پر حکومت کی ہے. اس حکومت کے بعد پھر فارس کا کوئی بادشاہ تھا، انتاتوس کر کے نام دیا ہے، انتاتیوس انتاتوس الگ الگ نام ہے، وہ بادشاہ آتا ہے اور بنی اسرائیل کو پھر اس کے ظلم سے آزاد کرتا ہے، اور بنی اسرائیل کو پھر سے موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی حکومت بنائیں، اپنی ترقی کریں، اپنی تربیت کریں. پھر بنی اسرائیل عروج پر آتے ہیں اور پھر وہی فساد کرتے ہیں. تو اب روم کا بادشاہ ہے، یہ یہاں پر قیام کرتا ہے اور بنی اسرائیل کو پھر سے اپنے اندر دبا دیتا ہے. تو یہ بنی اسرائیل کی یہاں کی مختصر کہانی ہے. اب آج کے زمانے کے بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یعنی یہودی جو ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری جو کتاب ہے وہ اوتھینٹک ہے اور ہم اسی کو مانیں گے، اسی پر چلیں گے. لہذا وہ قرآن مجید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کی کتاب تھی، یعنی ایک خاص زمانے تک تھی، اس کے بعد اس کی ہدایت کا کام ختم ہو گیا. وہ کتاب محترم ہے لیکن اس سے استفادے کی کوئی ضرورت نہیں. اب یہاں پر ہم آتے ہیں، وہ قانون دیکھ لیتے ہیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، جس پر کل میں نے گفتگو کر لی اور عرض کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم. یہاں ہماری بات آگے بڑھتی ہے کہ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم پلٹو گے تو ہم پلٹیں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. اب عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا. یہ بنی اسرائیل کے علو کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر یہاں پر کر رہا ہے کہ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ایک سنت رکھی ہوئی ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ساری چیزیں تم کو فراہم کر دے گا جو تمہارے اچھے بننے کے لیے ضروری ہیں، اور اگر تم برائی کی طرف جانا چاہتے ہو تو بھی وہ ساری چیزیں اویلیبل ہوں گی جس کے ذریعے انسان برائی کی طرف جانا چاہتا ہے. کل اگر یاد ہو تو میں نے تھوڑا سا جبر و تفویض کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ ہمارے ہاں جبر کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا. یہاں پر اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی قادر مطلق ہے، قدرت اور اختیار اس کے ہاتھ میں. آپ چاہیں تو اس قدرت کو لے کر مثبت استعمال کریں، آپ چاہیں تو اس قدرت کو لے کر منفی استعمال کریں، دونوں صورتوں میں اختیار آپ کے ہاتھ میں. اس کی مثال کس طرح سے؟ ایک درود پڑھنے محمد و آل محمد، اس کی مثال اس طرح سے کہ گرڈ اسٹیشن یا جو پاور اسٹیشن ہے وہ وائرز میں آپ کے لیے وائر میں کرنٹ بھیج رہا ہے، طاقت آ رہی ہے. اب چاہے تو اس طاقت سے پنکھے اے سی لائٹ چلا لیں، چاہے اسی وائر کو کسی کے ہاتھ میں لگا دیں، اختیار کس کے پاس؟ جس کے ہاتھ میں. اس پوائنٹ کو سمجھیے تاکہ قدرت الہی کی عطا کو ہم سمجھ سکیں کہ اللہ سبحانہ، کیونکہ اس کے بعد کی آیتوں میں مزید کنفیوژنس بڑھ سکتے ہیں اگر ہم یہ تصور بس اس عقیدے کو یہاں پر واضح نہ کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پہ بھیجا ہے تو اسے عقل اور اختیار دیا ہے. کس چیز کا اختیار دیا ہے؟ اس چیز کا اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اچھے کام کرے، چاہے تو برے کام کرے. طاقت دینے والا کون ہے؟ وہی. تو اللہ تعالیٰ اچھائی کے لیے طاقت دیتا ہے تو کیا برائی کے لیے بھی طاقت دیتا ہے؟ بالکل دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں تم کو طاقت دے رہا ہوں، اس کے بعد قیامت کے دن تم سے میں حساب لوں گا. تو جس طرح سے پاور اسٹیشن سے پاور آ رہی ہے، اب چاہیں تو اس طاقت کو مثبت استعمال کریں، چاہے تو اس طاقت کو منفی استعمال کریں، دونوں اختیار ہمارے ہاتھ میں ہیں. تو اگر ہم نے مثبت استعمال کیا اس کا ہمیں فائدہ پہنچتا رہے گا قدرتی طور پر، اگر منفی استعمال کیا تو ہمیں نقصان خود بخود پہنچے گا. اپنے ہاتھ میں کرنٹ لگا دیں، کسی اور کو کرنٹ لگا دیں، کسی اور کی زندگی لے لیں، یہ سب کیا ہے؟ اس کے منفی. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے برے کاموں سے، بری حرکتوں سے پلٹنے کی خواہش رکھو گے، جس کو نام دیا توبہ، توبہ یعنی پلٹنا، کہ اگر تم برے کاموں سے پلٹنے کی خواہش رکھو گے، تمنا رکھو گے، آرزو رکھو گے اور چاہو گے کہ جو غلط کام ہو گئے اب اس سے میں اچھے کام کی طرف پلٹاؤں، تو دروازہ کھلا ہوا ہے. اور توبہ کا دروازہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کب تک کھلا رکھا ہے؟ کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہی نازل ہوئی، آپ ممبر پر تشریف فرماتے، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، رسول اکرم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی ایک سال پہلے موت کے توبہ کر لے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی توبہ کو قبول کر لے گا. اصحاب سوچ میں پڑ گئے، یا رسول اللہ ہمیں کب پتہ چلے گا کہ موت سے ایک سال پہلے کب ہے؟ موت کی تو بس کچھ دیر پہلے ہی پتہ چلتا ہے موت آ رہی. تو رسول اکرم نے، سفارش کی پالنے والے، یہ امت پر سخت ہے کہ ایک سال پہلے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں. یہ کہتے 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 یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول، کیونکہ تو رحمت للعالمین ہے، میں تیری امت کے لیے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں جب تک موت کے آثار ظاہر نہ ہو جائیں. جیسے ہی موت کے آثار ظاہر ہو گئے، لیکن فرعون کے بارے میں کیا کہتا اللہ تعالیٰ کہ اور فرعون کو جب پانی میں ڈبو دے گا اور بالکل ڈوبنے اور مرنے کے نزدیک آیا، تو اس وقت کہتا ہے الان اب مجھے اندازہ ہوا کہ حق کیا ہے اور میں اے اللہ توبہ کر کے تیری طرف پلٹا ہوں. اللہ کہے گا اب نہیں، اب جب ڈوبنے کا وقت آ گیا، جب پانی سر سے گزر گیا، اب تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اللہ سبحانہ وتعالی وعسى ربکم ان یرحمکم، بنی اسرائیل اتنا فساد کر جائے اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے. پہلا قدم انسان اٹھائے کہ پالنے والے میں اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے تیرے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. ایک دوسرا یہ کہ اگر گناہ کی وجہ سے کوئی اثر پیدا ہوئے ہیں تو اس اثر کو ختم کرنا ضروری، چاہے کسی کی عزت کا مسئلہ ہو، چاہے مال کا مسئلہ ہو، چاہے کسی اور عنوان سے ہو، جو بعض عنوان یہاں پر میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. اگر کسی کے لیے بھی کوئی مشکل کھڑی کی ہے اور وہ گناہ کے عنوان سے رہا ہے، تو اب ضروری ہے کہ اس کو ختم کریں. اسی لیے آیا ہے کہ جب تم توبہ کرو تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس کے جو منفی اثرات ہیں اس کو بھی تم زائل کرو. کسی کا مال تم نے دبوچ لیا تھا، مال واپس دو. کسی کا حق تم نے کھا لیا تھا، اس کے حق کو واپس دو. کسی کی تم نے تذلیل کی تھی، اس سے معافی مانگو. کسی کی تم نے غیبت کی تھی، اس سے جا کے حضرت اللہ حجت رحمۃ اللہ علیہ، ام ان کے نام پر مدرسہ حجتی ہے، ایک طالب علم ان کے پاس پہنچا، نے کہا آغا میں نے آپ کی غیبت کی ہے، مجھے معاف کر دیجیے. آغا حجت چپ ہو گئے. آغا میں نے آپ کی غیبت کی، معاف کر دیجیے. وہ چپ رہے. دو تین مرتبہ جب اس نے کہا اور آغا نے جواب نہیں دیا، تو اس نے پوچھا کہ کیا آپ معاف نہیں کریں گے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے معاف کرنے کا حق ہے یا نہیں. کیا مطلب آپ کی غیبت کی آپ معاف کرنے کا حق نہیں رکھتے؟ کیا دیکھو، ایک میں ہوں حجت، وہ شخص، چھوٹا نام مجھے ان کا نہیں یاد ہے، لیکن ان کا وہ جو تھا فیملی نیم حجت. ایک میں ہوں حجت، میری ذات. ایک ہوں میں وہ عالم دین جو حجت کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تم نے اس حجت انسان کی غیبت کی ہے یا وہ حجت عالم دین ہے اس کی غیبت کی ہے؟ تم بتاؤ. اگر اس حجت انسان کی غیبت کی ہے تو میں ہوں، تو میں ابھی سے سب معاف ہوں. لیکن اگر وہ حجت عالم دین کی تم نے غیبت کی ہے، تو اب اس کی معافی تم اس سے مانگو جس سے یہ منسوب ہے. لیکن نہ میرے بس کا ہے یہ کام، نہ میری پوسٹ ہے، جس نے یہ عزت دی ہے، جس نے مقام دیا ہے، جس نے یہ چیز دی ہے، اس سے جا کے معافی مانگو، اس سے کہ مجھے یہ معاف کرنے کا اختیار نہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی بھی انسان کے بارے میں پیچھے برائی کرتے ہیں، اس کا حق کھا جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو فوراً توبہ قبول کرنے کے لیے تیار، ان اللہ یقبل توبۃ من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خود توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یا رسول اکرم کو فرماتا ہے، اے رسول جب میرے گناہگار بندے تیرے پاس آئیں اور اظہار ندامت اور شرمندگی کریں تو تم کہو سلام علیکم، کتبہ علی نفس الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب قرار دیا۔ کیا؟ انہ من عمل سوءا بجہالۃ، کہ جس نے جہالت کے ذریعے کوئی غلط کام کر لیا ہو، اس کے بعد شرمندگی کا احساس ہو اور وہ پلٹ آئے، تو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سبحانہ وتعالی سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ وہ گناہ ایسا ہو کہ جس کے معاف کرنے کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہو۔ اب آپ کہیں کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کے ہاتھ میں سارے اختیار ہے، وہ معاف نہیں کر سکتا؟ نہیں، حقوق اللہ اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، حقوق العباد اللہ تعالی نے بندوں کے اوپر رکھ دیا ہے، کہ اگر وہ بندے حتیٰ شراط پر گزرتے وقت بعض بندے خوشی سے گزر رہے ہوں گے، ان کا دامن پکڑ لیا جائے گا، دیکھیں گے مڑ کے دیکھیں گے، ارے یہ تو فلاں شخص ہے، خیریت تم نے مجھے پکڑ لیا، کہاں تم نے میری فلاں فلاں جگہ پر فلاں برائی کی تھی یا میرا فلاں حق کھا لیا تھا، تو اب مجھے اس کا بدلہ دو۔ اب عدل الہی کا تقاضا یہ کہ اس کا بدلہ دیا جائے گا، تو یہ اچھائیاں منتقل کرتا جائے گا، اور جب اس کی اچھائیاں ختم ہو گئی ہوں گی اس کے بدلے میں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تو اس کی برائی اس کو منتقل کی جائے گی، اور وہ شخص کے جو خوش ہے کہ اب میں جنت کی طرف بہت تیزی سے نکل جاؤں گا، یہ پریشان ہوگا کہ کس طرح سے میں اپنے آپ کو اب جہنم کی آگ سے بچوں۔ بہرحال وہ مرائل، وہ مسائل بہت سنگین ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان مسائل کی طرف توجہ کریں، ہم اس مسئلے کی طرف توجہ کریں کہ ہر انسان محترم ہے، ہر انسان کا احترام ہے، اور جیسے ہم اپنے لیے احترام پسند کرتے ہیں ویسے دوسرے کے لیے احترام، ہمارے مال کا احترام، ہمارے جان کا احترام، ہماری آبرو کا احترام، اور یہی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ مومن کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک بہت سمپل سٹینڈرڈ دے دیا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ تم دوسرے، المومن لا یکون مومنا، مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے وہ ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند، اپنے لیے گرمی میں بیٹھنا ناپسند کرتا ہے، دوسرے کے لیے بھی ناپسند کرتا ہے، اپنے لیے کوئی مجھے تیز آنکھوں سے دیکھے نہیں پسند کرتا، دوسرے تمام چیزوں میں مومن دوسرے کے لیے وہی ملا کے رکھے جو اپنے لیے ملا کے رکھے، جب یہ ملا کے رکھے گا تو گناہ کی طرف آگے بڑھنے کا کوئی موقع ہی نہیں آئے گا، جب آگے موقع نہیں آئے گا تو توبہ اور استغفار، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں، ظاہراً امیر المومنین علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ انسان عقل مندی سے کام لے اور توبہ اور مغفرت طلب کرنا مشکل ہے، گناہ کو چھوڑ دینا آسان ہے، توبہ اور مغفرت کا طلب کرنا مشکل ہے، گناہ کا چھوڑنا آسان ہے، کیوں؟ اس لیے گناہ کو ابھی ارادہ کیے چھوڑ دیں گے، تھوڑا سا ارادہ مضبوط ہو جائے گناہ معاف ہوگا، لیکن اگر گناہ کر لیے تو اب توبہ کے لیے شرائط آ گئی نا، اب توبہ کے لیے شرطیں آ گئیں، جب تک وہ شرطیں پوری نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی فرماتا ہے کہ اتنا سارا فساد کرنے کے بعد ان عدتم عدنا، اگر تم پلٹو گے، عوضہ سے ہے، عین واو دال عوضہ، ان عدتم عدنا، تم پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری طرف پلٹیں گے، یعنی ہم لاپرواہ نہیں ہیں، ہم تمہارے لیے پرواہ کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تم ہماری مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب بھی تم میری طرف پلٹنے کی خواہش رکھو گے میں تمہاری طرف پلٹنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جان لو وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، کہ جہنم کو ہم نے کافرین کے لیے بہت ہی عجیب ٹھکانہ بنایا ہوا ہے۔ اب یہاں سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور چند آیات جو یہاں پر موجود ہیں اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، ایک بلند درود پڑھ دیں محمد والے محمد، آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، میں نے اس جہنم کے تذکرے کو بھی چھوڑ دیا ہے، رحمت کا مہینہ ہے اس لیے بہتر ہے کہ ہم رحمت کی باتیں کریں، اور اللہ تعالی سے جب جیسا حسن رکھیں گے، اس نے ظن رکھیں گے تو مثبت، اور اس نے ظن نہیں رکھیں گے تو منفی اثرات اس کے سامنے آ سکتے ہیں. انشاءاللہ جہنم کی ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ مومنین کو بھی شفاعت کا موقع ملے گا. رسول کی شفاعت کا موقع ایک الگ، اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کا موقع الگ، اس کے بعد مومنین کو شفاعت کا موقع ملے گا. بعض حدیثوں میں کہ ہر مومن 30-30 مومنوں کی شفاعت کرے گا. اگر واقعی ہم مومن کے دائرے میں چاہتے تو ہیں نا، ختم ہو گئی بات. جب آپ چاہتے ہیں تو کوشش بھی کریں گے، جب کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ داخل، ہم کنجوس ہیں، وہ تو کنجوس نہیں، وہ تو چاہتا ہے. اگر وہ نہیں چاہتا ہوتا تو ہمیں یہ سب کیوں دیتا؟ تو شفاعت کا موقع ہے رسول کے لیے، آل رسول کے لیے، صالحین کے لیے، شہداء کے لیے، اس کے بعد مومنین کے لیے، یعنی شہداء اور صالحین کے لیے بھی شفاعت کا موقع ہے، اس کے بعد مومنین کے لیے بھی شفاعت کا موقع ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان شفاعتوں میں ہمارے گناہ معاف کر کے آگے بڑھائے جائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلو آزاد ہو جاؤ، گناہ کرو جس طرح سے، نہیں، ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں، ہم اپنے جو فرائض ہیں اس کو انجام دیتے رہیں. ان ذمہ داریوں اور فرائض کے انجام دینے میں کوتاہی ہونا لامحالہ ضروری ہے، اس لیے کہ انسان ہے، کہیں نہ کہیں جھول رہ جاتا ہے. آپ پرفیکشنسٹ ہو نہیں سکتے، ہر چیز 100% پرفیکٹ ہے. اب یہ جو جھول رہ جاتا ہے، اس جھول کو پورا کرنے کے لیے شفاعتیں ہمارے لیے ہیں. رسول کی شفاعت ہو، اہل بیت کی شفاعت ہو، شہداء کی شفاعت ہو، اولیاء اللہ کی شفاعت ہو، اوصیاء کی شفاعت ہو، یا مومنین کی آپس میں شفاعت ہو. جیسے 18 ذیلج کو ہم وہ دعائے صیغہ اخوت پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ پڑھا کریں، بہت مفید ہے. صیغہ اخوت کیا ہے؟ کہ تمام مومنین آپس میں جو دوست احباب ہیں، 18 ذیلج کو بیٹھیں اور وہ صیغہ اخوت پڑھیں کہ میں تم کو اپنا دوست بناتا ہوں، اور اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت والا بنایا اور اہل شفاعت میں سے قرار دیا، تو جب تک تم میرے ساتھ جنت میں نہیں جاؤ گے، میں جنت میں. اب معصومین سے ہمیں یہ چیز ملی ہے، ہماری اپنی گھڑی ہوئی چیز تو ہے نہیں کہ ہم کہے کہ جناب ہم نے اس کو گھڑ لیا، مفاتیح جناب میں دیکھ لیجیے گا 18 ذیلج، اور 3 حق ہیں جو میں تمہارے، میں سارے حق کو تم سے ساقط کرتا ہوں، 3 حق کے علاوہ، ایک شفاعت کا، ایک دعا کا، دوسرا جب میں بیمار ہو جاؤں تو تم میری عیادت کے لیے آؤ، اور تیسرا جب میں مر جاؤں تو تم میرے جنازے میں شریک ہونا. بس ان 3 چیزوں کو معاف نہیں کروں گا، باقی سارے حق تم کو معاف کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ رکھا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنی نارمل لائف میں دیکھیے، آفس جاتے ہیں، آفس جا کے آپ سوچتے ہیں آج یہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے میں مجھے یہ کام پورے کرنے. بالآخر انسان ہے، تھک جاتا ہے، گھر سے فون آ گیا، ایک انٹرنیٹ پہ نیوز آ گئی، ایک اخبار آ گیا. ابھی امریکہ میں اسٹیٹسٹکس نکلے ہیں کہ ایوریج امریکن روزانہ 2 گھنٹے آفس میں ضائع کرتا ہے. اوکے، روزانہ ایوریج امریکن 2 گھنٹے، اور 756 بلین ڈالرز، ہاں یہ ڈان کی نیوز ہے، غلط ہے تو وہ جانے، اور تقریباً 5-6 دن پہلے کی، 756 بلین ڈالرز ہیومن ریسورسز کے عنوان سے لاس ہوتا ہے. کیوں؟ یا انٹرنیٹ پہ چیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا اخبار پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، یا وغیرہ وغیرہ. اب یہ ہے کیا؟ انسانی فطرت ہے، پورا کام نہیں کر سکتا. اب یہاں پر آپ بیٹھے نا، آپ پورا ٹائم پوری توجہ نہیں دے سکتے میری گفتگو، کہیں نہ کہیں توجہ چلی جاتی ہے. اسی طرح سے جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو پوری زندگی پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے گزارنا محال نہیں ہے، لیکن مشکل ہے. بہک جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر ادھر چلے جاتے ہیں، پھر ادھر. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو کہ اگر میں اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا نہیں رکھوں گا تو یہ ناامید ہو جائیں گے. اسی لیے جب گناہ کبیرہ کی لسٹ بنتی ہے تو سب سے پہلے گناہ کبیرہ میں القنوت، نا امید ہونا، من اللہ تعالیٰ، من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، یہ سب سے بڑے گناہوں میں قرار دیا گیا ہے. کہ انسان نے 10,000 گناہ کیے ہوں لیکن سچے دل سے توبہ کرے تو یہ امید رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے معاف. جھول رہ جاتا تو وہ قتل کرنے والوں اور بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کی باتیں الگ ہیں، ہماری بات تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہے کہ ہماری زندگی میں بھی جھول رہ جاتا ہے. اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توبہ، استغفار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، رشتہ داروں سے ملاقات، صلہ رحم، والدین کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا، مرحومین کے لیے یاد کرنا، یہ سب رکھا ہوا ہے تاکہ ہم ان اچھے کاموں کے ذریعے جو پیچز رہ جاتے ہیں ہمارے نیکی میں، ان پیچز کے ذریعے ان نیکیوں کو ہم پرفیکٹ کریں تاکہ جنت کی طرف ہمارا راستہ اور کمال کی طرف ہمارا راستہ آگے بڑھ جائے. ایک اور درود پڑھ دیں محمد. آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لھم اجرا کبیرا. ابھی تک بنی اسرائیل کا ذکر تھا، ان کی کتاب کا ذکر تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کی کتاب تھی. اب یہاں سے مزاج قرآن پلٹا ہے. قرآن مجید کے بارے میں ان ھذا القرآن، ٹھیک ہے، اسی طرح ذالک الکتاب یا کتاب کا لفظ قرآن کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن کتاب یہاں پر بمانے بک نہیں ہے، کتاب بمانے لکھی ہوئی چیز. قرآن مجید ترتیب سے آپ کو کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ الگ الگ وقتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قول کو نازل کیا ہے رسول پہ. اگر کتاب لکھی ہوئی ہوتی تو ایک سلسلے وار، مثال کے طور پر پہلے حضرت آدم کا واقعہ آتا، پھر حضرت نوح کا واقعہ آتا، پھر حضرت موسیٰ کا واقعہ آتا، حضرت موسیٰ کے بعد فوراً جتنے انبیاء آئے ان کا واقعہ ہوتا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہوتا، پھر رسول اکرم کا واقعہ، وغیرہ وغیرہ، ایک سیریز میں چلتا رہتا. لیکن قرآن میں آپ کو یہ چیز سیریز سے نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کتاب کے فارم میں لکھی نہیں گئی ہے، آیات کے فارم میں نازل کی گئی ہے. اور نزول ہو جانا ایک الگ چیز ہے، کتاب کے فارم میں لکھا جانا ایک الگ چیز ہے. اس وجہ سے بیانات میں، جیسے ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں، بیانات میں انسان ایک بار بات کر رہا ہوتا ہے تو اسے ہوتا ہے کہ میں یہ بات بھی بیان کر دوں، پھر یہ بات بھی بیان کر دوں. اس لیے جب قرآن کے درس میں ہم آتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت سی متفرق چیزیں ایک ہی وقت میں پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن جو قرآن کے علاوہ دروس دیے جاتے ہیں اس میں ایک عنوان لیا جاتا ہے، مثال کے طور پر حق الناس. اب حق الناس سے متعلق جتنی باتیں وہاں پر بیان کی جاتی وہاں آپ کو ترتیب ملے گی، اس کا ایک خاص فائدہ ہے. یہاں پر آپ کو ایک باقاعدہ ترتیب نہیں ملے گی. اسی طرح سے قرآن مجید جو ہے اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بات بیان کرتا ہے، اس کے بعد محسوس کرتا ہے کہ اب اس بات کو آگے اس طرح سے بڑھایا جائے، اس کو آگے بڑھاتے بڑھاتے پھر ایک اور ڈائریکشن میں لے جاتے ایک نصیحت کر کے پھر آگے نکل جاتا ہے. اور اس طرح سے قرآن مجید میں لطافت بھی ہمیں ملتی ہے، قرآن مجید پڑھنے سے تھکن محسوس نہیں ہوتی، اور مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں ہمیں ملتی ہیں. اب ہم بنی اسرائیل کی بات کو فعلاً کچھ آیتوں تک روک لیں گے اور قرآن کے بارے میں ذکر شروع ہوگا اور مومنین کے بارے میں. ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، ہدایت دیتا ہے اس کے لیے جو اقوم ہے، جو مضبوط ہے، جو اپنی جگہ پر قائم ہے. اگر ہم یہ ترجمہ لے لیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو مضبوط ہیں. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مضبوط نہیں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں وہ کتاب جو ہے متقین کے لیے ہدایت ہو گئی، باقیوں کے لیے ہدایت نہیں. تو پھر ہدایت کے لیے کیا؟ پھر ہم جو اتنا شور کرتے ہیں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، انسانیت کے لیے ہے، تو یہ دونوں چیزیں ظاہری طور پر ملتی ہوئی نظر نہیں آتی. اس پوائنٹ کو عرض کر دوں پھر آیت کی تشریح بعد میں مزید کر دوں گا. دیکھیں ہدایت اور گائیڈنس دو طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک گائیڈنس یہ ہے کہ آپ صرف بتا دیں اتنا بھی اس طرح سے بھی سمجھاتا ہوں. دوسری گائیڈنس یہ کہ آپ ہاتھ پکڑ کے اس کو وہاں تک لے جائیں. مثال کے طور پر ایک صاحب آپ کو فون کرتے ہیں یا راستے میں ملتے ہیں کہ جناب ذرا یہ محفل شاہ خراسان کا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے رائٹ جاؤ، پھر وہاں سے لیفٹ جاؤ، پھر وہاں روڈ کراس کرو، وہاں پر الٹے ہاتھ پہ تمہیں دوسری جو جگہ نظر آئے گی وہ محفل شاہ خراسان. یہ تو یہاں سے بتا دیا. اگر کھارا در سے بتانا ہے تو سارا بتاتے ہو جائے. ایک وقت آپ کو ایک شخص ایئرپورٹ میں ملتا ہے، کہتے جناب یہ محفل شاہ خراسان کہاں پر؟ آپ کہتے ہیں بیٹھو گاڑی میں. آپ نے گاڑی میں بٹھایا، گاڑی لا کے، یہ محفل شاہ خراسان. دونوں گائیڈنس ہو گئی نا. ایک گائیڈنس صرف ایصال الی الطریق، عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ راستے کا بتا دینا، یہ راستہ ہے. ایک گائیڈنس یہ ہے کہ ہاتھ پکڑ کے آپ گاڑی میں، اب وہ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے اسے ڈر لگے کہ میں ایئرپورٹ پہ آیا ہوں میرا مال چھین لے گا، کچھ نہیں تو میرا پاسپورٹ بلو پاسپورٹ ہے، گرین پاسپورٹ ہے، ریڈ پاسپورٹ ہے، چھین لے گا تو میں کہاں جاؤں گا، وہ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ہو سکتا ہے دھوکا. تو اب اگر وہ گاڑی میں اطمینان کر کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ انسان اس شخص کو محفل شیخ خراسان آرام سے پہنچا دے گا، لیکن اگر گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ انسان اس کو مجبور کر کے گاڑی میں نہیں بٹھا سکتا، بٹھائے گا بھی تو فوراً کھول کے باہر بھاگ جائے گا. تو قرآن مجید ہدایت ہے، کچھ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بتا رہے تھے کہ یہ راستہ یہ راستہ یہ راستہ یہ راستہ، تم اس راستے پہ چلے جاؤ. لیکن کچھ لوگوں کو جو اس پر زیادہ اطمینان رکھتے ہیں اسے کہتے ہیں وہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ایگزیکٹ جگہ اور منزل پر پہنچا دوں. تو ہمیں قرآن مجید سے کس طرح کا فائدہ اٹھانا ہے؟ ہمیں قرآن مجید سے وہ فائدہ اٹھانا ہے کہ قرآن مجید خود ہمارا ہاتھ پکڑ کے مقصد تک یا منزل مقصود تک پہنچا دے. اور اگر ہم صرف ظاہری ہدایت اس سے لیتے رہیں گے تو یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ اتنا فائدہ نہیں پہنچائے گا. اور یہ ظاہری ہدایت ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اسلام کو کسی طرح سے بھی نہیں سمجھا ہے اور اسلام کو کسی طرح سے نہیں اپنایا ہے، یہ خصوصی ہدایت ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا ہے، حضرت رسول اکرم کو اپنا نبی مان لیا ہے، اور اس کے بعد یہ بات مان لی ہے، اطمینان کر لیا ہے کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور اس پہ لکھی ہوئی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، اس بہترین کتاب کو ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العزت اس مہینے میں توبہ استغفار مغفرت کی توفیق عطا فرما، اس کی سہلیوں کی خاص معنویت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، اس ملک کو تو نے عطا کیا اس کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. علماء کرام مرجع اعظم رہبر انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. اے رب العزت ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. تمام مرحومین اور شہدا کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.